الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وبكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم بے شک اللہ پاک اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے چاہے وہ مچھر جیسے معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے کہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگ کو گمراہی میں مبتلا کرتے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتے جو نافرمان ہے بعض کافروں نے قرآن کریم پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ ایسی مثالیں ہیں جیسے مکی مچھر مکڑی وغیرہ کی اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا ظاہر ہے کہ اعتراض بڑا بیتکا اعتراض تھا کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے اگر کسی حقیر و ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے اس کی فساد و بلاغت کی دلیل ہے مگر یہ بات انہیں کو سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے لیکن جن نے کفر کی قسم رکھا رکھی ہے انہیں ہر بات پر ہر میں اعتراض کرنا ہے اس لیے ایسے بیتکی باتیں کہتے ہیں قرآن کریم کی یہی آیت ہے جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگ کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہے جن نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ رکھی ہو کہ حق بات ماننی نہیں کیونکہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے مچھر یہ ایک صاحب نے اس پہ ریسرچ کیا کہ قرآن شریف میں مچھر کی جو مثال ہے آخر کیوں مطلب اس کے باقاعدہ وہ دیا گیا تو مچھر کی جو سائنسی تجزیہ کیا گیا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز میں کیا کیا چیز اللہ پاک نے جمع کیے اس کی کتنی آنکھیں ہوتی 50 ہاں 90 آنکھیں ہوتی اس کی ہاں جی اور اس کا جو ہے مطلب جو راڈز ہیں غالباً 3 ہوتے ہیں نا راڈز جس سے ڈنک مارتے ہیں تو اس میں ایک باقاعدہ انستیزیا اس میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے وہ اس جگہ کو سن کر لیتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ مچھر میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہاں جی جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے پھر اس وقت پتہ چلتا ہے ہاں جی یہ باقاعدہ مطلب اس کا ہے تو ایک مطلب جو ہے نا اس میں کرتے ہو دوسرا اس میں انجیکٹ کرتا ہے ہاں جی اور کیا مطلب اس کے پروں کی ساخت اور کیا کیا بات ہے وہ ذرا تھوڑا سا اگر غور سے آدمی دیکھے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب اس کے اندر اللہ پاک نے صنعت کا مطلب وہ معیار بنایا ہوا ہے تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کی مثال دی کہ اللہ پاک کی قدرتیں ان چیزوں میں بھی ظاہر ہیں لیکن بہرحال واقعی جنہوں نے ماننا نہیں ہو تو ان کو تو ہر چیز پہ اعتراض مطلب کا خیال ہوتا ہوگا حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کو جب سمجھانا ہو تو اس کے سمجھانے جس چیز سے سمجھائی جا سکتی ہے اسی کی بات کریں گے کسی اور چیز کی بات تو نہیں کریں گے الذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسی لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الس لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگاروں نے اقرار کر کے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے پھر اس آیت میں عہد کو پک پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہیں جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے اس عہد کی اوپر تشریح بھی ممکن ہوئی ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے اپنے خالق مال سے کرتے ہے، وہ ایسے ہی جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتے ہے اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے خاموش عہد کرتا ہے کہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خاص زبان سے اس نے کچھ بھی نہ کہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونے ہی اس عہد سے قائم کا مقام ہے. اس طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے کرے. اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، غالباً اس وجہ سے اگلے عہد میں اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی. یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا تمہاری طرف سے عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازم ہوگا. وہ نہیں کون سی عقل و کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرمانبرداری اس کی بجائے کسی اور کی جائے. پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے. ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جس سے عہد مزید پختہ ہو گیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اس سے مراد حقوق بامال کرنا ہے جنہیں رسل رحمی کہا جاتا ہے. یعنی وہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی تین صفات بیان کی ہے، ایک یہ وہ کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کے پامال کرتے ہیں، اور تیسرے کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، ان وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کی درختیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے جو ان پر فرض ہے. دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق عباد سے ہے، اللہ تعالیٰ مختلف رشتوں کو جو حقوق مقرر فرمائے ان کے ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اگر رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، باپ بھائی، بھائی شور اور بیوی ایک دوسرے کو حقوق پامال کرنا شروع کر دے تو خاندان نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے. لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، آیت فعل اسید انتو تفسدو فی الارض وتقطعوا ارحامکم. بہرحال عہد کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ پہلے سے عہد کر چکے ہیں ارواح کے سلسلے میں، یعنی پہلے سے ایک چیز ہمارے اندر ودیعت رکھی کی گئی ہے کہ ہم اللہ پاک کے وفادار رہیں گے اور تابع دار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے. اگر یہ یاد نہ ہو مثال کے طور پر تو پھر پیغمبر تشریف لاتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یاد دلاتے رہتے ہیں. تیسرے نے یہ بات کی جیسے مثال کے طور پر کوئی پاکستان میں پیدا ہوا تو پاکستان کا قانون اس پر آٹومیٹکلی نافذ ہے، اس کے لیے وہ اس کو کوئی بتائے گا نہیں کہ تم پاکستان کے قانون پر چلو گے، کسی کو کہتے ہیں. جو امریکہ میں پیدا ہو جاتے ہیں امریکہ قانون اس پہ لاگو ہوتا ہے، بلکہ جو جہاں چلا جاتا ہے اس کا قانون اس پہ لاگو ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے ہمارے پر اب یہ تو میرا میں نہیں مانتا ہوں، کہتے پھر نہ ہو ادھر، اگر نہیں مانتے تو نہ ہو. مطلب یہ کہ آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو اس کے قانون پر کی پابندی آپ کے اوپر لازمی ہو جائے گی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہاں جی، تو جب یہ والی بات کہ پیدائش سے بھی آپ قانون کے پابند ہو جاتے ہیں کسی بھی جگہ پیدا ہو، اور کسی جگہ جانے سے بھی قانون کا پابند ہو جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پیدا ہم اللہ کے زمین میں ہیں اور جہاں بھی جائیں گے وہ اللہ کی زمین ہوگی. لہذا اللہ کا قانون ہم پر ہر وقت نافذ ہے، تو اگر کوئی نہیں نافذ کرتا اپنے اوپر تو وہ کیا ہے؟ وہ اس عہد کو توڑتا ہے، اس خاموش عہد کو توڑتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. اب یہ والی بات ہے کہ اللہ پاک اس کی سزا فوراً نہیں دیتے، یہ الگ بات ہے، لیکن سزا دیتے ضرور ہے. فوراً نہیں دیتے مطلب زندگی میں بعض لوگوں کو دیتے بعض لوگوں کو نہیں دیتے، لیکن آخرت میں پھر سب کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں پہلے سے بات خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے قانون کے پابند ہو جائیں جو شریعت ہے، ورنہ پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ وہی آیت ہے جس کا ذکر ابھی حضرت نے کیا ہے. تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر آخر کیسے اختیار کر دو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کے پاس لوٹا کر جاؤ گے. یہ چار باتیں ہوئی ہیں، چار باتیں. نمبر ایک، ہم بے جان تھے، ہمیں جان عطا فرمائی، پھر موت بھی وہی دے گا جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. جیسے آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اس طرح جانے میں بھی اختیار نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ دوبارہ پھر زندہ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نئے سرے سے گوئے کہ سزا و جزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور چوتھی بات یہ کہ اس کے پاس ہی جانا ہے، کسی اور جگہ نہیں جانا. لہذا جب اس کے پاس جانا ہے تو وہ جو مطلب مطالبہ ہوگا اس کا، تو اگر پورا نہیں کیا ہوگا تو ظاہر پھر جواب دینا پڑے گا. ہاں جی، یہ اصل میں چار باتیں جو ہیں یہ اس بات کی. دیکھیں ہمارے دفتروں میں کیا ہوتا ہے، دفتروں میں ہمارے جو باس ہوتا ہے وہ صرف ہمارے اے سی آر لکھتا ہے. اس اے سی آر لکھنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس مطلب یہ کس طریقے سے ہمارے ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو، ہم اس کے گڈ بکس میں ہوں، یہ کوشش کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے. تو یہاں تو معاملہ ملے ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، آنے میں بھی، جانے میں بھی، درمیان میں بھی، ہر حالت میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا سارا کچھ ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کیوں مقابلے میں آ جائے اور نافرمانی پہ آ جائے؟ یہ اصل میں گویا کہ بتا دیا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ مزید اس پہ بات آ گئی، یعنی اللہ پاک نے تمہارا یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں. ہوا تمہارے لیے چل رہی ہے، پانی تمہارے لیے اتر رہا ہے، پہاڑ تمہارے لیے ہیں، دریا تمہارے لیے ہے، پرندے چرندے یہ سارے تمہارے لیے ہے، ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی اللہ پاک نے. تو پھر اللہ پاک کے حکم کیوں نہ مانیں ہم؟ یہ والی بات. جبکہ جو دوسری طرف شیطان ہے وہ ہمارا کل دشمن ہے، اس نے دشمنی کے عہد کیا ہوا ہے، ہمارے دشمنی کے عہد کیا ہوا ہے، اس کے لیے ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اب جو ہمارا کل دشمن ہے ہم اس کی مانیں، اور جو ہمارا یعنی مطلب محسن ہے اور ہمیں پیدا کیا ہوا ہے تو ہم اس کی نہ مانیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سہو کی وجہ سے ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن قصدن اس طرح کرنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا وہ بالکل لشین علیم. اچھا، وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسوّاهن سبع سماوات وہ بالکل لشین علیم، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹک ٹاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والے. یہ انسان اس کو توجہ دلائی کو کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں. ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے. اس آیت سے فقہاء نے یہ اصول مستنبط کیا کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، جب تک اس چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا. یعنی تمہارے لیے سب چیزیں پیدا کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں، ہاں البتہ حرام کی دلیل چاہیے ہوگی، حرام کی دلیل چاہیے ہوگی. جیسے ہر چیز پاک ہے جب تک وہ ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو، جیسے ہر چیز حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا مطلب وہ پتہ نہ چلے. تو یہ ہمارا قانون ہے، ورنہ ہمارے پاس جو کپڑے آتے ہیں ادھر بنے بنائے وہ ادھر سے یورپ سے، اس کو پہنتے ہیں نہیں پہنتے، کوٹ وغیرہ یا جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں پہنتے ہیں نہیں پہنتے، کس طرح بنی ہوئی ہیں ہمیں کیا پتہ، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے لہٰذا ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی جو مطلب یہ ناپاک ہے، اب اس کو دھونا لازم ہے، جب تک اس کو پاک نہیں کیا جائے اس کو نہیں پہن سکتے. لیکن پہلے سے جو آئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لہٰذا وہ پہلی حالت میں وہ پاک ہے. اور دلیل حضرت مطلب جانے فقہاء نے یہاں سے لیے ہوئے. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.